الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الباس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين انيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میری جانب سے آپ تمام کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آج وہ مبارک دن ہے کہ جس میں اہل ایمان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تین صدیوں کی مسلسل جہد و مشقت کے بعد ان کے اخلاص اور ان کی نیت صالح کہ اجر و انعام میں اللہ رب العالمین نے ان پاکیزہ فکر رکھنے والوں کے لیے اور پاکیزہ روح کے متحمل لوگوں کے لیے یہ مبارک ملک عطا فرمایا جس کے نام کا انتخاب ہی اس کے مقصد کو اور اس کے قیام کے مقصد کو واضح کرتا ہے، اور نام اس مبارک وطن کا ہے پاکستان، یعنی پاک فکر اور پاک عقیدے اور پاک مزاج اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس مبارک نام ہی سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس کی تخلیق کا کیا مقصد رہا اور مقاصد پاکستان کے اصل مقاصد کیا ہے۔ کل شب الحمدللہ پاکستان زندہ باد کے حوالے سے جو ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اس میں ہم نے تحریک آزادی کے حوالے سے آپ کے سامنے تاریخ کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کی لازوال قربانی کہ نہ جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ قلم و کرتاس، نہ کوئی مورخ ان کے جذبات اور قربانیوں کا قلم و کاغذ میں احاطہ کر سکتا ہے، قلم و کرتاس میں احاطہ کر سکتا ہے۔ ان کی تاریخ کا ایک خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح کہ وہ خطبات بنیادی خطبات جو آپ نے علماء کے مجمع میں اور اہل علم کے مجمع میں پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے، پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے جو ذکر کیا، وہ تفصیلی تقاریر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، جس سے ادنا سے بھی سمجھ رکھنے والے کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ملک کا تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کا مقصد ہی دین مصطفیٰ ہے۔ آج میڈیا پر بیٹھ کر نوجوان طلباء کے ذہنوں کو اس اعتبار سے منتشر کرتے ہیں کہ نہیں، قائد اعظم کی فکر سیکولر تھی اور اس ملک کے بنانے والے سیکولر تھے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں پاکستان کا پورا نام بھی نہیں آتا۔ پاکستان کا نام جو ہماری آئین کے سب سے پہلے سر فہرست مقدمے کے طور پر اور سرنامے کے طور پر لکھا ہوا ہے، وہ ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ تو یہ اسلامی کا لفظ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کے بانیین اور اس کے پیچھے چلنے والی تحریک کا تعلق سیکولرزم سے نہیں تھا، بلکہ دین اسلام سے تھا۔ اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ہجرت کا ہونا اور لاکھوں لوگوں کا اس ہجرت کے دوران جام شہادت کو نوش کرنا، وہ سیکولر کے لیے نہیں، سیکولرزم کے لیے نہیں تھا، بلکہ نظام مصطفیٰ کے لیے تھا۔ ٹی وی پر اور ایک مقدس منصب پہ، جہاں ذرائع ابلاغ پر، جہاں لوگوں کی فکروں میں تبدیلی آتی ہے، جہاں لوگوں کو نظریے ملتے ہیں۔ لیکن ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پھر 1 گھنٹے کے پروگرام کے بعد وہ آپ کے ذہنوں کو تشویش کا شکار بنا کر یہ کہہ کر بڑی آسانی سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اور وہ آپ کے ذہن کو پراگندہ کر کے، مشکوک کر کے، وطن و قوم و ملت کے حوالے سے، اسلام و نظام مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو منتشر کر کے اپنے لیے ہوئے وہ مالی خوراک جو انہیں راست طریقے سے ملتی ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بالخصوص ایسے ڈیبیٹ کو سننے کی بجائے اپنے وطن کے حوالے سے اتنی خبر صرف رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، ان کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ مقصد پاکستان اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے لیے اخلاقی، شرعی اور قانونی جدوجہد کے تعلیمی طور پر، اخلاقی طور پر اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ یہ سب سے بڑا کام اس وقت پاکستان کے لیے ہے۔ ایک بات میں دوسری ایک بات اور یہاں پر یاد کرا دوں آپ کے سامنے کہ پاکستان کا مقصد اور آئین میں قائد اعظم کے کل میں نے خطبے بھی آپ کے سامنے پڑھے تھے، جن پر باقاعدہ پیر آف مانکی شریف، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان شخصیات کے سامنے اگر تحریک میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم کا قد ان کے سامنے بہت چھوٹا نظر آتا ہے، کیونکہ کام ان لوگوں کا گراؤنڈ پر تھا، بر صغیر میں ان لوگوں نے لوگوں کو تیار کیا تھا، اور 2 قومی نظریے کے لیے جو فکر کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے اکبر کے مقابلے پر پیش کی، اس کے بعد تاریخ ہند کو آپ پڑھیں، کلیجہ میں ایک سطر پڑھا نہیں جاتا۔ امام حریہ شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ان کی اس خرافات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں پر جو غدر، اور بالخصوص حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کو کالا پانی کے اندر پھانسی دیا جانا، اور پھر اس کے بعد آگے کا سلسلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ دور، اور آپ کے وہ خطوط، آپ کی وہ تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ کس طریقے سے ان علماء نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا اور اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنی تبلیغ کے ذریعے ایک ایک مسلمان کا ذہن اس حقیقت کے لیے بچا کر رکھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ تو یہ آبیاری، یہ فصل پیچھے سے علماء تیار کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک مخلص وکیل سامنے آئے اور جو عالمی دنیا کے سامنے اسلام کا یہ مقدمہ لڑے، جس کے اندر اخلاص بھی ہو، جس کے اوپر اندرونی یا بیرونی سازشوں کا حاد بھی نہ ہو اور اس کا مقصد حقیقی صرف اسلام ہو۔ اس وقت ان تمام اکابر علماء، ان تمام اکابر مشائخ، ان تمام دیندار لوگ جن کا مقصد اسلام کی سربلندی اور نظام خدائی کو اس دنیا پر نافذ کرنے کی فکر کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانی کی، ان کی نظر جناب قائد اعظم محمد علی جناح پر رکھی، اور سب نے اعتماد کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وکالت پر ہمیں اعتماد ہے اور یہ ہمارے مقدمے کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خطبے کے اندر ذکر کیا کہ ہمیں ان کی شخصیت پر اعتماد ہے اور یہ ہمارے وکیل ہیں اور پاکستان کا مقدمہ یہ لڑیں گے, دلائل ان کو ہم مہیا کریں گے, حالات ان کو ہم بنا کر دیں گے, زمین کے اوپر تیاری ہم کر کے دیں گے, افراد ان کو ہم بنا کر دیں گے. اور افراد بنانے میں ہمارے اکابر کا اخلاص اس قدر بڑا تھا, اس قدر نرالا تھا کہ پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خطبے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بانی نے پاکستان کو دیکھا جائے تو ریڑھ کی ہڈی شخصیت قرار پاتی ہے امیر ملت. اور آپ کا یہ خطبہ کہ جناب ایک اسلام کا جھنڈا ہے اور ایک کفر کا جھنڈا ہے, پھر آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا مسلم لیگ کا جھنڈا ہے, جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا اور کانگریس کے خلاف کھڑا ہوگا, فرمایا وہ میرا مرید ہے, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, کیونکہ آپ کے لاکھوں مرید تھے. اور فرمایا کہ جس نے مسلم لیگ کے ساتھ غداری کی اور کانگریس کی طرف گیا, فرمایا کہ میں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ نہ میں اس کو جنازہ پڑھوں گا اور نہ میں اس کو اپنا مرید قرار دوں گا. یعنی جذباتیت اور حقیقت کے اس مقام پر جا کر اس ممبروں پر بیٹھ کر ہمارے اکابر نے خطبے دی اور لاکھوں لوگوں نے ان کے لبیک کہا. وہ دور جو مواسطری نظام کے اعتبار سے, اطلاعات کے اعتبار سے اور کمیونیکیشن کے اعتبار سے بہت پسماندہ دور تھا, لیکن ان بزرگوں کے اخلاص کو داد دیجئے کہ اگر وہ ناروال سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں تو ایک نظر میں ان کا پیغام مراد آباد پہنچتا ہے, ایک لمحے میں ان کا پیغام ہندوستان بنارس کے اندر پہنچتا ہے, دہلی میں پہنچتا ہے, وہاں کے لوگوں کا پیغام یہاں پہنچتا ہے. اور 100 سال کی عمر ان کی ہے اور اس عمر کے اندر بجلی کی رفتار میں پورے برے صغیر کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. اور جس جگہ وہ جاتے ہیں, تاریخ پاکستان پڑھیے, یہ تو سم بک میں جو آپ کو اردو میں پڑھا ہے یہ تو ساری بوکس چیزیں, اور گھٹیا اور جھوٹی تاریخ کو اگر آپ ہٹا کر تاریخ پاکستان کی اصل تاریخ لائبریریوں سے اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سر فہرست میں آپ کے سامنے نام سید احمد کا نہیں ہوگا بلکہ امیر ملت سید جماعت علی شاہ کا ہوگا. اہل سنت میں صرف ایک شخص تھے, وہ شیر بے شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان, ان کا نظریہ کانگریس کی طرف بہت زیادہ تھا, لیکن اس وقت مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے ان سے مناظرہ کیا اور مناظرہ کرنے کے بعد ان کو قائل کیا اور انہوں نے توبہ کی اپنے نظریے سے. یعنی آپ دیکھیے اہل سنت کے تمام اکابر جو تھے وہ اس دو قومی نظریے پر مانا کہ آج ان کی قبریں ہندوستان کے اندر ہیں, مانا مراد آباد میں ہیں, بریلی میں ہیں, دہلی میں ہیں, سہارنپور میں ہیں, ان کی قبریں وہاں پر ہیں, لیکن وہ رہ گئے وہاں پر, یعنی اس تحریک سے پہلے انتقال کر گئے, لیکن قائد اعظم کو یہ ہراول دستہ جنہوں نے بنا کر آگے پیش کیا وہ شخصیات تھی. جس وقت ہندوستان کے اندر یہ فکر چل پڑی اکھنڈ بھارت کی, اور آپ دیکھیں کتنی مشہور تاریخ ہے کہ اس وقت بعض بلکہ مکمل طور پر ایک ملائی فکر اس بات کی طرف چل رہی تھی کہ ملک کو دو کیوں کر رہے ہو, ملک کو دو کرنے کی کیا ضرورت ہے, سارے حقوق گاندھی سے مل جائیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اکبر کے دور کا حال جو جانتے تھے, جنہوں نے گوروں کی حکومت کے اندر علامہ فضل خیر آبادی کی کوششیں جن کے سامنے تھی, امام اہل سنت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ان کی خدمات مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے مقابلے میں جن کے سامنے تھی, انہوں نے ملا حسین احمد مدنی کی باتوں میں وہ جھانسا نہیں کھائے, بلکہ اقبال جیسا متوسط مزاج والا شخص کلیات اقبال کے سب سے آخر میں سب سے آخری نظم جب انہوں نے لکھی تو حسین احمد مدنی کے خلاف لکھی, اس لیے کہ اس کا نظریہ ممبر پر یہ تھا, وہ کہتا تھا کہ لوگوں کی تبدیلی اور لوگوں کا علاقوں سے ہوتا ہے. تو اقبال نے بھی یہ کہا کہ لوگوں کا مزاج علاقوں سے نہیں بنتا بلکہ ان کا مزاج دین سے بنتا ہے. آپ کلیات اقبال اٹھائیں, کلیات اقبال کی آخری نظم جو ہے وہ حسین احمد کے خلاف ہے, اور وہ شروع اس طرح ہی ہوتی ہے کہ سرود بسر ممبر, کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر کہ عجم حروز ندانت رموز دی ورنہ چے حسین احمد دیوبندی بل عجبیست, کہ آپ دیکھیں ممبر پر بیٹھ کر وہ دین کو جانتا نہیں ہے اور دین کے لیے غلط اس کی امپریٹیشن کرتا ہے. اور اس کا آخری وہ جملہ جو اقبال کے نافیہ کلام کا سرنامہ بنا, آج ہر عاشق اس کلام کو پڑھنے کو فخر سمجھتا ہے, وہ اسی نظم کا آخری مقطع ہے کہ بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہماؤس اگر بعون رسیدی تمام بول حبیس, اگر کوئی یہ کہے دین کیا ہے تو فرما دین یہی ہے جو مصطفیٰ کی طرف لے جاتا ہے. اقبال نے اپنی فکر کو جس جملے پر ختم کیا یہ نظم اقبال کی بتاتی ہے. جو تحریک کے اندر عملی طور پر حصہ لیتے تھے ان کی نظمیں آپ پڑھ کے دیکھیں, ان کے کلام کو آپ پڑھ کے دیکھیں, ان کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں, تو اس میں آپ کو واضح چہرہ ان لوگوں کا نظر آئے گا جن کو تاریخ کے اوراق سے نکالا جا رہا ہے, ہٹایا جا رہا ہے. اور ہم نے کل بھی وہاں پر رہ کر ہمارے علماء نے یہی کہا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ نہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے نہ معاملہ ہو سکتا ہے, بلکہ بر صغیر کے اندر جہاں ہندوؤں نے اپنی طاقت سے مسلمانوں کو جکڑا ہوا تھا, اور مسئلہ امام احمد رضا کے پاس بریلی میں آیا کہ ہمارے علاقے میں ہندوؤں کی کثرت ہے اور گائے کی قربانی پر ہندو سختی کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. امام احمد رضا نے پھر اس کو قربانی کے کسی مستحب مسئلے پر نہیں, متبادل تقاضے پر نہیں کہ گائے نہیں ہے تو بکرا لے لیں, بکرا نہیں ہے تو دمبا لے لیں, اس طرف نہیں گئے, بلکہ اس کو بھی تحریک پاکستان کا رنگ دیا اور مسلمانوں کی وحدت کا فتح میں موجود ہے, وحدت کا رنگ دیا. فرما دے کہ اس میں اگر مر گئے تم تو شہادت ملے گی, لیکن انقلاب آتا کیسے ہے. فرما پہلے تو قربانی کرنا محض گائے کی جائز تھا کیونکہ اس کے مقابلے بکرا بھی تھا, اس کے مقابلے میں دمبا بھی تھا, لیکن اگر ہندو منع کرتا ہے تو آج اگر اس بات کو قبول کریں گے تو کل وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوگا. فرما میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ گائے کی قربانی پہلے تو صرف جائز تھی لیکن ہندو کی شدت کی وجہ سے مسلمان کو کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ کرے گا. اور وہاں کسی نے فتویٰ لکھا کہ نہیں ہندو اگر ناراض ہوتا ہے فتنے کا ڈر ہے تو آپ چھوڑ دیں, تو میں نے کہا یہ فتویٰ تو کانگریس کی تعریف کر رہا تھا. مانا کہ اس وقت کئی لوگ شہید ہوئے, کئی لوگ قتل ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی موت نہیں, لیکن ان کی شہادت میں یہ چار صوبوں والا, خیبر سے لے کر کراچی والا, پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمانوں کا فخر, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا. تو اس تاریخ کی طرف آپ ذرا توجہ کریں کہ کس لوگ آج کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو تحریک پاکستان میں تھے ان کو کہا جاتا ہے وہ انگریزوں کے غدار تھے, انگریزوں سے لیتے تھے. میں نے کہا تاریخیں پڑھی ہے کہ انگریز پیسہ کس کو دیتے, پھر تم جھوٹ بولتے ہو. کس جماعتوں کو پیسہ ملا کرتا تھا. اور ایک بات میں عرض کر کے قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں جو آپ کو اس تسلسل سے اس مقصد کو سمجھائے گی کہ تام کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اگر پاکستانی ہیں اور الحمدللہ ہیں اور ہمیں فخر ہے اس پر, ہم اپنے بزرگوں کے خون ان کی فکر کے وارث ہیں, کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو اب مقصد یہ کہ پاکستان کی تکمیل کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا جدوجہد کرنی ہے, اس بات کی طرف ہمیں گویا کہ توجہ دلانا ہے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ گاندھی نے اس وقت بڑے بڑے اسلامی زعماء کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ بکسا پہنچاؤ, پیسے پہنچاؤ, مراد پہنچاؤ, اور ان سے کیونکہ خاص طور پر تاکہ تقسیم ہند نہ ہو, اور تقسیم ہند نہ ہو مسلمان غلامی میں رہے. آج ہندوستان کے مسلمان کو اتنا غلام بنا دیا گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو ہندوستان کے مسلمان ہیں. میں نے کہا مسلمان کہیں پر بھی رہے وہ اکیلا ہو کر بھی پاکستان ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو ان چار صوبوں میں آ گیا وہ پاکستان میں ہے, بلکہ مسلمان اپنے عقیدے کی وجہ سے پاکستان. تو میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دوں گا کہ آپ بھلے انکار کریں لیکن آپ کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمے کی وجہ سے آپ پاکستان ہیں, کیونکہ پاکستان نام اس کلمے کا ہے, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, اور پاک لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں وہ کلمے کی جگہ ہوتی ہے. آپ کے دل میں کلمہ ہے تو آپ بھلے نہ کہیں لیکن آپ کا سینہ پاکستان ضرور ہے, آپ کا ذہن پاکستان ضرور ہے. لیکن یعقوب میمن کے ساتھ ہم نے جو بات کی آپ کے سامنے, جو ہندوؤں نے جو جکڑا ہوا ہے غلامی کے اندر, اس کے لیے جدوجہد آپ نے کرنی ہے. اگر آپ خواجہ غریب النواز کو مانتے ہیں تو خواجہ غریب النواز کا نظریہ بھی دو قومی نظریہ تھا. اگر آپ بمبئی سے سفر کر کے, دنیا سے کہیں سے سفر کر کے اجمیر جاتے ہیں اور خواجہ صاحب کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کرتے ہیں, امام اولیاء سے تسلیم کرتے ہیں, ہند کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں, تو ان کے نظریے اٹھا کر دیکھیں, ان کا نظریہ وہی تھا جو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے. ان کا نظریہ وہی تھا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے, کہ ہندو الگ ہے مسلمان الگ ہے. یہی نظریہ ہندوستان کے اندر موجود تمام اولیاء, یہی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا. آپ نے تو فرمایا ان مجدد صاحب کے مکتوبات اٹھا کر دیکھیں, آپ نے فرمایا ان ہندوؤں کے ساتھ کتوں جیسا کام کرو جو مسلمانوں پر ظلم کرتے. فرمایا جیسے کتے کو دروازے سے باہر رکھتے ہیں اس طرح ان کو دروازوں سے باہر رکھو. یہ سرحد میں سونے والی عظیم شخصیت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے. تو یہ جو ہندوستان میں بھی جن کے مزارات ہیں ان کا بھی نظریہ پاکستان تھا. تو جنہوں نے پاکستان بنایا
وہ الگ کوئی ایڈاپٹ کر کے نظریہ نہیں رہا ہے، وہی جو بیج مجدد صاحب لگا رہے تھے، جو فکر خواجہ صاحب نے لگائی تھی، اس کو تناور درخت بننے کا جب وقت آیا تو خدا نے اس کی کشائی اور اس کی شادابی اور اس کی پذیرائی ان لوگوں کے ساتھ کی جن کو بانیین پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو سن لو وہ گھر بھی پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا مقصد یہ تھا۔ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ وہ قائد اعظم نے اپنی تحریک میں ذکر کیا اور علماء کے مجمع میں کہا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے، 1400 سال سے جو قرآن چلا آیا وہی تو قانون ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت تو قانون ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن، جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا، اس کے قانون کی بنیاد جو بنی تھی وہ قائد اعظم کے ایک نہیں سینکڑوں خطبے ہیں، سینکڑوں ان کی تقریریں ہیں جس میں انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا، خلفاء راشدین کا نام لیا، چار یاروں کا نام لیا، سرکار کی سیرت مبارکہ کا نام لیا، قرآن کا نام لیا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قانون، علماء سے کہا غیر اسلامی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے نمائندے مسلمان ہوں گے اور آپ کی بالادستی کا دعویٰ قرآن ہوگا تو کیسے غیر قانونی بنے گا؟ فکر دے کر قبر میں چلے گئے، لیکن آنے والے وہ خاص قسم کی گندی فکر رکھنے والے جو اس کو پروموٹ نہیں کر، اور ہم جو ترقی کا باعث نظام مصطفیٰ کے لیے جو کوششیں سمجھتے ہیں، یہ آپ نوجوانوں کے روشن چہرے دین کو سن کر آپ کے چہروں پر پرسکون آثار جو نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہروں پر جو داڑیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو قرآن و سنت سے جو محبت ہے، اسلامی جلسے جلوسوں میں جو آپ کی کثرت ہے، یہی نظام مصطفیٰ کے لیے پہلی خشت اول ہے۔ جب 300 سال اگر پاکستان بننے کو لگا ہے تو 100-150 سال میں تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئیے گا۔ ابھی تو 65 سال ہوئے ہیں یا 68 سال ہوئے ہیں یا 70 سال کے قریب کا عرصہ گزرا ہے، لیکن یہ عرصہ وہ ہے میرے دوستو جس میں جدوجہد جاری ہے۔ اتنی جلدی فیصلہ کر کے اس کو توڑنا نہیں، اتنی جلدی فیصلہ کر کے اس کے خلاف فتوی نہیں دینا، اتنی جلدی فیصلہ کر کے یہ نہ کہہ دینا کہ پاکستان اس لیے تھوڑی لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، رک جاؤ، اس کے لیے اتنی قربانیاں دے کر جب اسٹیج لیا گیا ہے تو اس کو آباد کرنے کے لیے بھی تو قربانیاں دینی پڑے گی نا، اور وہ قربانیاں کون سی ہوگی؟ اسی طرز پر ہوگی جو تحریک آزادی کے طور پر، اخلاقی طور پر، اور جو سماج جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، انسانی اخلاق جس کو قبول کرتے ہیں، اس عملی، فکری، تعلیمی، اخلاقی جدوجہد کے ذریعے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اور یہ آخری بات آپ سن لیجئے کہ گاندھی جس وقت لوگوں کو مراتے دے رہا تھا اور بہت سے لوگ اس کے ہاتھ پر اسیر ہوئے تھے، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، گاندھی کو ممبروں پر بٹھایا، یہ تک جملے کہے گئے کہ اس کے منہ سے تو یوں لگتا ہے جیسے خدا بولتا ہے۔ یہ جملے تاریخ کے ریکارڈوں میں موجود ہے، صرف پیسے کی لالچ اور چڑھتے سورج کو سلام۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اور خود کے لیے بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، نظریے کو دیکھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، نظریہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھے نہیں حالات ایسے، آپ ایسی بات کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بات تو امام حسین کو سوچنی چاہیے تھی، یہ تو بدر والوں کو سوچنی چاہیے تھی۔ حالات تو خلاف ہوتے اس لیے ہیں تاکہ آپ کو عروج ملے اور آپ سے نیکی کا کام لے کر آپ کو دائمی قرار دیا جائے، اور چند سالوں کے بعد حالات کمزور ہو جاتے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، اور آنے والے حالات بتا دیتے ہیں کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا۔ اور وہی لوگ اس حالات کے اور تند و تیز طوفان کے بھور میں اپنی کشتی کو کنارے تک لے جاتے ہیں جو حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ نظریے کو دیکھ کر اپنی کشتی آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو نظریہ ہی سب سے بڑی چیز ہے، اس میں اگر موت بھی آ جائے تب بھی بندہ زندہ ہوتا ہے، اس میں اگر خدا نہ کرے بندے کے کاروبار معاملات میں کیپس ہو جائے تب بھی اس کے لیے فتح ہوتی ہے، ورنہ بغیر قربانیوں کے کبھی جنت ملا کرتی ہے، کبھی بغیر قربانیوں کے انقلاب آیا کرتا ہے۔ قربانیوں کا یہ انقلاب کہ اس ریاست کے اندر ریاست بنانا، اس ریاست کے اندر صوبوں پر قبضہ کرنا، اس ریاست کے محافظین کو شہید نہ کہنا، اس قسم کی بے اعتدالیاں یہ فساد پیدا کرتی ہیں، یہ نظام مصطفیٰ کی طرف ہمیں لے کر نہیں جاتی۔ اور گاندھی نے جس وقت ساری باتوں کو پڑھا، آخری ایک نمائندہ مل گیا، اس نے کہا جناب اس کو ہلا دو تو دو قومی نظریے کے اندر فرق آ سکتا ہے، لوگ اس کے بڑے معتقد ہیں، ماننے والے۔ ایک حلقہ اگر سہارنپور کا بہت بڑا ہے تو یو پی کے اندر ان کا حلقہ بہت بڑا ہے۔ کون؟ کہنے لگے جی امام احمد رضا۔ کہنے لگے اچھا، کیا اتنے مولویوں کو خریدا تو ان کو خریدنے کی کیا مشکل ہے؟
خلاصہ یہ کہ جس وقت وہ دہلی سے چلا گاندھی اور رامپور کو کراس کر کے جو بریلی کے قریب آنے لگا، مریدی میں اطلاع دی، شاگردوں نے اطلاع دی، جو سیاسی ادارے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ جناب گاندھی آ رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے جتنے مریدین ہیں ان پر میرا یہ حق ہے کہ وہ حصار باندھے بریلی کے گرد اور گاندھی کو بریلی میں داخل نہ ہونے دیں. کہا حضور اگر وہ جواز پوچھے گا، کیونکہ گورے اس کے ساتھ ہیں، وہ نظریہ پوچھے گا کہ مجھے ہٹانے کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا اس سے دو بات کرنا اور دو بات میں ہمارا نظریہ اس سے دے دینا. کہ ایک بات تو یہ کہنا اس سے کہ تم کس کے لیے آ رہے ہو، دین کے لیے آ رہے ہو تو تم اپنے آپ کو کافر کہتے ہو، تو کیسے دین کے لیے آ رہے ہو، اور اگر دنیا کے لیے آ رہے ہو تو احمد رضا نے دنیا مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دی. فرما وہی سے اس کو بھگا دو. اور یہ دو جملے اس سادہ فقیر کی زبان سے نکلے تھے اور وہ تاریخ کا سرنامہ بنے، اور یہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنی. اور گاندھی نے پوری کوششوں کے بعد ان کو اپنے ہاتھ میں لے نہ سکا، اس نے سمجھ لیا کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مر جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے، سب ہو جائے گا، لیکن ہم مصطفیٰ کی ناموز اور نظام کا سودا ہندو کے ہاتھ سے نہیں کریں گے. قرآن نے یہی کہا الذین ان مکناکم فی الارض، فرماتا جب ایسے جذبہ رکھنے والے لوگ جب ہم ان کو زمین پر اقتدار دیتے ہیں، زمین پر جب ہم ان کو حکومت دیتے ہیں، اللہ فرماتا پھر وہ کرتے کیا ہے، واقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ، فرمایا وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. وہ حکمران خود مسجدوں میں نظر آتے ہیں، وہ نمازوں میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھ لی تو جنگ اخبار میں تصویر لگ جاتی ہے کہ جناب حکمران نے وہ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے جب ان کو سلطنت دی جاتی ہے اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی، اللہ کے حق کو وہ نہیں چھوڑتے. فرمایا وہ آتا اس زکاتا، فرمایا پھر وہ جو مال ہے جو غریبوں، مفلسوں، لاچاروں اور حادثے کا شکار ہونے والے ہیں ان کی خدمت میں جا کر پیش کرتے ہیں. آج جو سیلاب کا حال ہے آپ دیکھیے کہ مسلمان کس حالت کے اندر موجود ہیں. آج جو پنجاب میں سیلاب ہے، سندھ کے اندر سیلاب ہے، یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ ان کی ہے، ساتھ میں ہماری بھی ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہیں. جہاں کیمپ لگے ہیں سیلاب زدگان کے، آپ آگے بڑھیں اور اس کے اندر پیش کریں اور اپنا حق ادا کریں، کیونکہ یہ وطنیت کی محبت کے سب سے بڑے مظاہر میں سے ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم انہیں ملک دیتے ہیں، یہ منشور ہے، اب کسی آئین بنانے کی کیا ضرورت، کیسے دستور کی ضرورت، کون سا دستور، قرآن نے دستور دے دیا. فرمایا جب حکومت ملتی ہے تو پہلا کام نمازوں کی پابندی ہوتا ہے، دوسرا بات غریب فقراء محتاجوں کے لیے جو ان کا حق ہے ان کی رسائی ان تک ہوتی ہے. وَأَمَرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ منکر، اور اس دو جملے میں سب چیزوں کو جمع کر دیا. فرمایا جتنے بھلائی اور اچھائی کے کام ہے تو وہ زمام اقتدار اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اس کو پھیلاتا ہے، اور جتنی برائی اور بے حیائی کے کام ہے، اگر آج نظام مصطفیٰ کا فروغ ہوتا تو قصور جیسے واقعے نہ ہوتے، ان بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہوتی، پشاور جیسا سانحہ نہ ہوتا. اور قرآن نے یہ کہا کہ جناب وہ اپنے اقتدار کے منصب پر بیٹھ کر بھول نہیں جاتے بلکہ اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو معاشرے کے اندر برائی پیدا کرتی ہے اس پر کان رکھتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف فی الفور اس کا تدارک کرتے ہیں. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کے اندر مقصد پاکستان کو ذکر کیا ہے اور اسلامی ریاست کے مقصد کو ذکر کیا ہے. کتنا اعلیٰ مقصد جس کے لیے 2 کروڑ لوگ ہجرت کر رہے ہیں. بولی سبحان اللہ، 2 کروڑ لوگ، برے صغیر میں سے بڑی ہجرت آپ دکھا نہیں سکتے. ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ گجرات سے، سندھ سے، راجستھان سے، جوناگڑھ سے لوٹ لوٹا کر آئے ہیں، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کا جب پارٹیشن ہوا آپ دیکھیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر اس نظام مصطفیٰ ہوتا تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا اور وہ رہتا، کیونکہ اقتدار کی جنگ، حوث کی جنگ. لیکن آپ دیکھیے پاکستان کس نام سے بنا ہے اور کتنا مقتدر یہ ملک ہے. جن لوگوں نے اس کو توڑا آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے. آج ان کی، جنہوں نے پاکستان کو توڑا اللہ نے ان کی نسل کو کاٹ دیا، آج ان کی نسلیں ختم ہو گئی، کس کس موت وہ مر گئے. اس سے مجھے اور آپ، یہ جذباتی جملے نہیں فکری جملے، اس پر آپ غور کریں کہ اس پاکستان کی فکر کے پیچھے اللہ کی رحمت کا سایہ کیسے ہے. اللہ رب العالمین دعا کریں اس ملک کو آباد رکھیں، اور میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہیں پاکستان کا مطلب کیا، کوئی شرمائے نہ، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارا رہنما، کون ہمارا رہنما، پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.